نے دان نبوت کی بہار اول چمن دان نبوت کی بہار اول
گلشن دی کے بنے پہلے گل تر سے دی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کو مرحبا کہتا ہوں. اللہ پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار خصوصیات سے نوازا, اور کیوں نہ ہو کہ انبیاء کرام کے بعد ساری مخلوق کے اندر جو سب سے افضل پرسنالٹی ہوگی تو وہ کتنی زیادہ جامع کمالات ہوگی. اور آج الحمدللہ اس پروگرام کے اندر ہماری خوش قسمتی اسپیشلٹی مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ کرم فرما ہے, مرحبا کہتا ہوں, ویلکم ٹو یو. انشاءاللہ عزوجل آج جو ہے وہ سیرت کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو ہوگی, اور جو بالخصوص آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج شناس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونا ہے. مفتی صاحب, سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ یہ لفظ بولنے میں لکھنے میں بڑا خوبصورت ہے, لیکن جب میں یہ موضوع دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس لفظ کا مفہوم بھی ہو جائے, اور آخر یہ جو ایک خصوصیت ہے اس کی اہمیت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا مزاج شناس ہے تو اس خصوصیت کو ہم کس پیرائے میں کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہایت جامع ہستی, بے شمار اوصاف کے مالک, صحابہ کرام میں سب سے افضل, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے مقرب, سب سے محبوب صحابی آپ ہیں, اور آپ کی جو خصوصیات ہیں اس پر احادیث طیبہ یوں کہہ لیں کہ شاید صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو فضائل, کمالات اور روایات ہیں وہ جن تین چار صحابہ کرام کے بارے میں ہیں ان میں ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ جو فضائل اور واقعات کی جو روایات ہیں اس کی بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے جن کا تعلق مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن جنہیں خارجی کہا جاتا تھا, تو چونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی اور توہین کرنا یہ ایک اپنی زندگی کا معمول بنایا ہوا تھا, تو اس لیے پھر جو اہل سنت تھے, جو تابعین تبا تابعین تھے, انہوں نے بطور خاص اس طرف توجہ دی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جمع کی.
سبحان اللہ.
تو اس لیے آپ کے فضائل پر روایات بڑی کثرت کے ساتھ
صحیح.
اچھا, ایسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روایات ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, کیونکہ ان کا جو زمانہ خلافت ہے, جو ان کے فیصلے ہیں, جو ان کے لشکروں کا روانہ کرنا تھا, وہ ایک اتنا وسیع زندگی کا حصہ ہے کہ اس وجہ سے آپ کے بارے میں جو روایات ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اچھا, پھر تیسری بات اس میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فضائل میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں.
ایسا ہی,
تو اب جو فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہوتی ہے, اگرچہ افضل جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن بہت سارے فضائل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہے, تو یوں ان کی شان میں بھی روایات بہت زیادہ ہے. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں زیادہ روایتوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ حدیث کہتے ہیں, جب ہم لفظ حدیث بولتے ہیں سنتے ہیں, حدیث ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یا آپ کا عمل, یا آپ کے سامنے کچھ ہوا اور آپ اس پر خاموش رہے, یا آپ نے کچھ کلام کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی معیت اور آپ کی صحبت میں اتنے زیادہ رہتے تھے, اتنے زیادہ رہتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب کوئی عمل بیان کیا جائے گا تو اب اس عمل کے وقت جو آپ کے ساتھ ہوگا اس کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی. تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے صحابی کا تذکرہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً اکثر و بیشتر واقعات اور اعمال کے ساتھ موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. اب یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے نا
جی.
لیکن اس کے بعد جن سے ملاقات ہوئی, جن سے تسلی ملی, اور جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپ کر تبلیغ فرمائی, تو آپ کے اس چھپ کر تبلیغ دینے میں بھی جو آپ کے ساتھ تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے.
سبحان اللہ.
کیونکہ حضرت عثمان آپ کے ترغیب پر مسلمان ہوئے, حضرت طلحہ و زبیر, حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ آپ کے کہنے پر مسلمان ہوئے. تو اب وہ جو عمل نبوی ہے اس میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ.
سبحان اللہ.
اعلانیہ تبلیغ فرمائی جب شروع کی, تو اعلانیہ تبلیغ میں سب سے پہلا جو اعلان تھا وہ کیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ.
سبحان اللہ.
اچھا, پھر جو معراج کا واقعہ تھا
جی,
اس میں بھی بہت نمایاں تذکرہ جو صحابہ کرام کا تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہجرت کا واقعہ ہے, ہجرت کا واقعہ تو یوں کہہ لے کہ ون اینڈ اونلی کا معاملہ ہے.
ایسا ہی
کہ وہ تو مکہ مکرمہ میں جہاں تک ذکر ہے تو وہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر ان کو لٹایا.
ایسا ہی.
لیکن جب سفر شروع ہوا, اب سفر کا جتنا بھی ڈیوریشن ہے اور جتنا بھی اس کا واقعہ ہے, جتنے واقعات ہیں, ہاں وہ گھر سے نکلے یا وہ غار ثور میں گئے, یا وہ کسی کو جو پیسے دے کے راستے کے لیے اس کو ساتھ لیا تھا, یا آگے وہ جو سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا تھا, یا آگے ام معبد کا تذکرہ ہے, یا اس کے بعد جو ایک صحابی تھے اسلمی قبیلے کے جو وہ جھنڈا لے کر آئے تھے
جی,
یا مدینہ منورہ میں پہنچے, یا انصار نے استقبال کیا, یا مسجد قباء شریف میں قیام کیا, یا مسجد جمعہ میں واپسی ہوئی, یا وہاں سے مسجد مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد نبوی کی تعمیر کی بات ہوئی, تو یہ پورا واقعہ ہی وہ ہے کہ اصل واقعہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن دیکھیے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ساتھ ہے وہ کہا جائے گا قدم قدم پہ, قدم قدم پہ, ایسا ساتھ کہ خاص اس جو ہجرت والا واقعہ ہے
جی,
اس میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا نا کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ, کہ لوگوں اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین, جب کافروں نے نبی کو وطن سے نکالا اور وہ دو میں سے دوسرے تھے. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ, جب یہ نبی اپنے ساتھی سے, اپنے صحابی سے, اپنے دوست سے, اپنے رفیق سفر سے, اپنے ہم سفر سے فرما رہے تھے, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر, بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جو اصل قرب اور نصرت اور تائید ہے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, لیکن چونکہ صدیق اکبر ساتھ ہے
جی,
تو لہذا ان کا تذکرہ بھی ساتھ ہے. تو ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ. تو یوں ٹل اینڈ کہ آپ جو آگے کے واقعات, غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خندق, غزوہ تبوک, سفر مکہ مکرمہ, صلح حدیبیہ, جتنے واقعات لیں گے ان سب کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ وہ چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت و شان ہے اس پر اتنی کثرت کے ساتھ روایات کی.
بے شک.
اب آپ نے بات کی کہ مزاج شناس رسول, یہ لفظ جو ہے مزاج شناس رسول
جی,
یہ نتیجہ بھی بنتا ہے اور یہ اصل بھی بنتا ہے کہ جس کے آگے نتائج نکلتے.
سبحان اللہ.
آخر ایک شخص کسی دوسرے شخص کا مزاج شناس بنے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا.
بے شک. یہ ہسٹری,
ایک آدمی مشرق میں ہے, دوسرا مغرب میں ہے, دونوں ایک دوسرے کے ہم مزاج نہیں ہو سکتے.
ایسا ہے.
اچھا, ایک ہی جگہ رہنے والے بھی یا ایک ہی گھر میں رہنے والے بھی ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے والے نہیں بنتے. حتیٰ کہ ہم عام روٹین میں دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا مزاج نہیں سمجھ پاتے.
ایسا ہے.
تو مزاج سمجھنا اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی.
بے شک.
اور جب کوئی کسی کا مزاج سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی کچھ اور ہوتا ہے. تو گویا ایک اعتبار سے ہم مزاج ہونا, مزاج شناس ہونا
جی,
یہ نتیجہ ہے. اور ایک اعتبار سے یہ اصل ہے اور اس کے نتائج ہیں, یہ اپنے ثمرات ہیں.
سبحان.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, اس کی وجہ کیا تھی؟ تو پہلے یہ ہے کہ یہ نتیجہ ہے اور اس کی کوئی بنیاد ہے؟
بنیاد
اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی بنیاد تو یہ ہے، حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الارواح جنود مجندات، کہ یہ جو روحیں ہیں یہ ارواح جو ہیں یہ عالم ارواح میں گروہوں کی شکل میں تھی،
اچھا
یہ لشکروں کی گروہوں کی شکل میں تھی، عالم ارواح میں جو روحیں ایک دوسرے سے مانوس ہوئیں وہ یہاں بھی دوست بن گئے،
اچھا سبحان اللہ،
اور جو وہاں بھی دور دور رہی وہ یہاں بھی دور دور رہی،
واہ۔
تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ عالم ارواح میں جہاں روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھی،
واہ،
جہاں وہ سید الارواح تھے، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روح مبارک تھی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانوس تھی،
سبحان اللہ،
تو جب وہاں مانوس تھی تو یہاں بھی مانوس ہوئی، اور جب وہاں قرب تھا تو یہاں بھی قرب ہوا،
واہ،
اور جب یہاں اس قدر اتصال تھا ان ارواح کا آپس کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں جو مزاج شناسی ہے وہ یہاں پر بھی
نکلا، بات ہے بہت خوب،
تو ایک تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بنتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ کسی کا مزاج، ہم مزاج سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی،
جی
پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا مزاج سمجھنا ہے تو خود انسان کی پہلے چاہت تو ہو کہ میں اس کا مزاج سمجھوں،
طلب تو ہو،
اس میں طلب تو ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کو چاہنے کی جو طلب تھی اور آپ کی چاہت کو جاننے کی جو طلب تھی وہ ایسی تھی کہ ان کی زندگی کا محور و مرکز ہی چاہت مصطفیٰ کی تلاش، وہ تو دیکھتے ہی تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کس سے روکنا چاہتے ہیں، آپ کو پسند کیا ہے، آپ کو ناپسند کیا ہے، آپ کا مزاج مبارک اس وقت کس طرف مائل ہو رہا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی چاہتوں کی تلاش میں رہتے تھے، اچھا اب اس کے پیچھے ایک اور میں دوسرا نقطہ بیان کروں، رضا مصطفیٰ رضا خدا ہے،
بے شک
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی، اچھا اب جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کا طلبگار ہے وہ اللہ کی خوشنودی کا طلبگار،
بے شک،
اور جو اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کا طلبگار ہے، کیونکہ دونوں رضائیں ایک ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، اگر لوگ ایمان والے ہیں تو اللہ اور اللہ کا رسول پھر زیادہ حقدار ہے اس کے کہ لوگ انہیں راضی کریں،
سبحان اللہ،
یہ دونوں رضائیں ایک ہیں، یہ دونوں رضائیں ایک، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب رضائے مولا ہے، طالب رضائے خدا ہے، اور کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی تصدیق فرماتا ہے،
واہ کیا بات،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام آزاد کیے، لوگوں نے اعتراض کیا کیونکہ دنیا بھی وجہ ہوگی کہ جو آپ نے مہنگے غلام خرید کے آزاد کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کا یہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا یہ دنیاوی کسی احسان کی وجہ سے نہیں ہے،
واہ،
فرمایا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی،
اللہ
یہ اپنے رب اعلی کی رضا تلاش کرنے کے لیے،
سبحان اللہ،
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طالب رضا مولا ہونا اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی قرآن میں،
قرآن میں کیا بات،
اور جو خدا کی رضا کا طالب وہ خدا کے محبوب کی رضا کا بھی طالب ہوتا ہے،
شک
کہ یہ دونوں رضائیں ایک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر ہر عمل اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے تھا، اسی طرح ان کا ہر ہر عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا تلاش کرنے کے،
سبحان اللہ،
تو اب جو پہلی بات تھی کسی کا مزاج شناس ہونے کی کہ اس کے اندر یہ طلب ہو
جی
کہ اس کا مزاج سمجھے، یہ اس کی رضا کو سمجھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ کرتے تھے، ایک دوسری بات، اس کا مزاج سمجھنے کے لیے صرف طلب کافی نہیں
جی،
اس کے ساتھ رہنا بھی ضروری،
بہت ضروری،
آپ صرف طلب کے اوپر تو کسی کو نہیں جان سکتے،
بشک
کسی کے ساتھ دن رات گزرے گے، صبح و شام گزرے گی، سفر و حضر گزرے گا، زندگی کا ایک حصہ گزرے گا، تب جا کے پتا چلے گا کہ ان کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا ان کی ہر شے کے اندر ان کا مزاج مرضی کیا ہے.
سبحان اللہ.
اب جتنا قرب, جتنی معیت, جتنی صحبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی کسی دوسرے صحابی کو اتنی نصیب نہیں.
اللہ اللہ, کیا
کسی دوسرے صحابی کو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا قرب تھا.
واہ.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے بچپن کے دوست
تھے, اعلان نبوت سے بھی پہلے.
اعلان نبوت سے بچپن کے دوست.
سبحان اللہ.
تو جب 13-14 سال کی عمر تھی تب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے ساتھی ہوتے.
واہ, کیا بات ہے.
تو اب آپ دیکھیں کہ بچپن میں جو ایک دوسرے کا مزاج سمجھنا ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ
بہت زیادہ
ایزیلی ہو جاتا
ہے.
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عمر سے ساتھ.
واہ.
ایک بات. دوسری بات, جب اعلان نبوت ہوا 3 سال کے اندر صرف 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے.
صحیح.
ایک کم 40. یہ جو 40 تھے ان میں سے بھی خواتین شامل تھی.
صحیح.
جو اپنے گھروں پہ رہتی تھی. ان میں غلام شامل تھے. جو اپنے آقاؤں کی خدمت میں تھے.
ایسے.
ان میں غریب مسلمان بھی تھے جو اپنے کام کاج میں لگے رہتے تھے.
محنت.
لیکن ان 3 سالوں میں جس صحابی کو سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے کا, بیٹھنے کا, باتیں کرنے کا, آپ کے اعمال کے مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا تھا, وہ صدیق اکبر.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور پھر جب کھلی تبلیغ شروع ہو گئی اس کے بعد کیا معاملہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دن میں 2 مرتبہ ہمارے گھر تشریف لاتے.
اللہ,
بلا ناظر,
کیا
دن
بات.
میں 2 مرتبہ
سبحان اللہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لاتے. تو اب 2 مرتبہ سرکار خود چل کے جاتے تھے.
کیا بات ہے.
تو اب آپ اس سے قرب اور محبت اور اتصال سمجھ لیں.
سبحان اللہ.
تو اب یہ ایک طرف. دوسری طرف مدینہ منورہ میں جبکہ صحابہ کرام کی تعداد بھی بڑھ چکی تھی, پھر ایک اعتبار سے وہ جو پریشانیاں مکے میں تھیں وہ والی یہاں پر نہیں تھی, لیکن طریقہ کیا ہوتا تھا. بخاری کی احادیث ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد سارے صحابہ اپنے گھروں کو چلے جاتے.
صحیح.
لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے پاس چلے جاتے.
واہ.
صحابہ کرام سارے اپنے گھروں.
صحیح.
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے بیٹھ جاتے, بلا ناغا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے.
اللہ, یہ خصوصی وقت.
اب اس سے زیادہ قرب اور اس سے زیادہ صحبت اور کیسے ہو سکتی ہے کہ سب اپنے گھروں میں ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے پاس بیٹھے.
سبحان.
تو چونکہ آپ کو ایک عام طلب تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عادت, مزاج, طبیعت, نفاست اور آپ کے جو آپ کے اسرار اور جو آپ کے قلب اطہر کی باتیں وہ جاننے کی ایک طلب تھی اور اس کے مواقع آپ کو زیادہ ملے.
سبحان
اللہ. خاص طور پہ علماء کرام فرماتے ہیں
کیا بات
کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہجرت کی رات میں غار ثور میں سرکار کا قرب ملا تھا.
اللہ اکبر.
وہ ایسا تھا آخر 1 مہینے کا سفر تھا یہ.
جی.
1 مہینے میں تیسرا بندہ کوئی نہیں.
واہ.
کہیں کہیں کوئی ایک آدھ مل گیا تو
میرا مل گیا.
24 گھنٹے, 1 مہینہ, 2 ہستیاں تنے تنہا ہیں.
اللہ اکبر.
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا بتایا ہوگا, کیا کیا علم عطا فرمایا ہوگا, صدیق اکبر نے کیا کیا پوچھا ہوگا, کیا کیا دیکھا ہوگا.
اللہ.
کیسے کیسے مشاہدات ان کے ہوئے ہوں گے.
واہ.
اور پھر وہ جو غار کی رات ہے کہ جہاں کا ماحول ہی ایک اسرار کا ہوتا ہے.
اللہ.
ایک انوار کا ہوتا ہے. اور سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے.
اللہ.
اور یہاں سید المومنین ان کے ساتھ ہیں.
واہ.
تو کیا کیا ملا ہوگا, کیا کیا دیا ہوگا.
واہ.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اے کاش کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں
اللہ
ابو بکر صدیق کی 1 رات اور 1 دن کے برابر ہو جائے.
سبحان اللہ.
ایک رات اور ایک دن کے برابر. پھر فرمایا پتا کون سی رات؟ وہ جو صدیق اکبر نے غار ثور میں گزاری تھی.
اللہ اکبر.
جہاں اپنی جان بھی قربان کر دی تھی.
بے شک.
ٹھیک ہے. تو رات وہ جو غار ثور میں گزاری تھی.
واہ.
اور دن وہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور پورے عرب میں فتنے پھیل گئے, مرتدین کھڑے ہو گئے, زکوٰۃ کے منکرین کھڑے ہو گئے, ادھر ختم نبوت کے منکر کھڑے ہو گئے. رنگ برنگے لوگوں کے حال، اور اس وقت ایک ایسی قسمہ پرسی کا عالم تھا کہ فتنوں کی کثرت سے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا حل کیا کیا جائے.
اللہ،
تو فرمایا کہ وہ دن جو تھا جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو سنبھالنا ہے،
اللہ
آپ کے دین کو بچانا ہے، ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، لوگوں کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ کر کے دکھایا.
اللہ، بے شک.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کے ایک دن اور ایک رات کے برابر ہو جائے. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو قرب پایا، تو یہ قرب بھی پایا اور مشاہدہ بھی کیا. پھر ایک تیسری اہم ترین جو عنصر ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ مزاج شناسی میں جس کا عمل دخل ہے،
جی،
وہ ہے شدت محبت.
شدت محبت
ظاہری اعتبار سے کسی کی آبزرویشن کر کے کچھ کیلکولیشن کر لینا، یہ نفسیاتی اعتبار سے یا ٹیکنیکلی تو یہ چیزیں بن جاتی ہیں،
صحیح،
لیکن کسی کے اندر تک کو سمجھ لینا یہ تب ہوتا ہے کہ جب اپنی محبت اس کے ساتھ بے پناہ.
بے شک.
اور محبت اب جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی سامنے والے کو سمجھ جائیں گے.
بے شک.
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہیں کہ جن کا لقب ہے عاشق اکبر.
عاشق اکبر، بے شک.
وہ صدیق اکبر بھی ہیں، وہ متقی اکبر بھی ہیں، اتقا ہیں، وہ صالح اکبر بھی ہیں، سب سے بڑے صالح ہیں،
سبحان اللہ،
اور اس کے ساتھ وہ عاشق اکبر بھی ہیں.
واہ.
تو اب وہ عاشق اکبر کے جن کی ذات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایسی فنا تھی کہ وہ سب کچھ قربان کر کے بھی کہتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ گیا.
اللہ اکبر.
باقی سب تو ختم.
کیا بات.
میں، میرے گھر والے، میرا مال، سب یا رسول اللہ آپ پہ قربان، گھر والوں کے لیے اب قیت لہم اللہ و رسول، گھر والوں کے لیے اللہ اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا.
اللہ.
تو یہ ہے فنا فی الرسول.
سبحان اللہ.
پھر اس کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرض کرتے تھے کہ میری زندگی کی تین خواہشیں.
سبحان اللہ. سبحان.
ایک تو یہ ہے کہ میری بیٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بن جائے.
سبحان.
تو مجھے یوں ایک جو رشتہ داری کی فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے.
ماشاءاللہ.
دوسرا یہ ہے، دوسری میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا رہے، میں سرکار پہ قربان کرتا رہا.
کیا بات ہے. سبحان.
اور تیسری خواہش یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرتا رہا.
اللہ، اللہ.
یہ زندگی کی تین سب سے بڑی خواہشیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں.
کیا بات.
تو اب جب عشق محبت ایسی ہوگی تو اس سے جو مزاج کا سمجھنا ہوگا وہ اس کی جو وائبز ہوتی وہ خود بخود ٹرانسفر ہوتی ہے. تو یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑے مزاج شناس رسول.
سبحان اللہ. کیا بات ہے مفتی صاحب. ناظرین، اتنا خوبصورت کلام. باقی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، جیسے کہ خاص طور پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تمنا کرنا کہ ایک دن اور ایک رات کی نیکی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اپنے فضائل دیکھتے ہیں تو بندہ رش کرتے ہیں، ساری رات گزر جائے، ساری زندگی گزر جائے، اور حیرت ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی روایات میں اتنا کچھ ارشاد فرمایا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کی نیکیاں نہیں بلکہ ایک دن اور ایک رات کی نیکی کے تمنائی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا زبردست ہستی عطا فرمائی، اور میرے اور آپ کے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہم ان میں سے ہیں کہ جو صحابہ و اہل بیت دونوں سے محبت کرنے والے ہیں. صحابہ کرام سے ہم الحمدللہ ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ کی رحمت سے اس کو سمجھنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ آج ہم بیٹھ کر فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بھی رہے ہیں، بیان بھی ہو رہے ہیں، اور ان کے فضائل تو جو تھے وہ تو اللہ پاک نے انہیں عطا کر دیا. ہمارا تذکرہ کرنا تو اپنے لیے برکت حاصل کرنا ہے. تو ان کی سیرت کا مزید مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، بیانات سنیں. تو جب کسی کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارے دل میں اس کی محبت جو ہے وہ مزید اجاگر ہوتی ہے. مفتی صاحب، مزاج شناسی جب ہوتی ہے تو ایک بڑا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا کہ اگر آپ کوئی لیڈرشپ کے تعلق سے کوئی ڈیسیژن کرنا چاہتے ہیں اور آپ پریشان ہیں تو آپ کسی بڑے لیڈر کے بارے میں غور کریں جس کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہو، کہ یار میری جگہ پر اگر وہ ہوتا تو کیا کرتا. جب بہت زیادہ قرب ہوتا ہے اور مزاج شناسی ہو جاتی ہے تو پھر بندے کی گفتگو، بندے کے فیصلے، بندے کے سوال جواب کا طریقہ کار بھی بہت زیادہ میچ کرنے لگتا ہے. اور بعض اوقات تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ یار یہی بات اس نے کی تھی اور یہی بات یہ کر رہا ہے، چونکہ دونوں کا مزاج جو ہے وہ یکساں ہو جاتا ہے. تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، کچھ آپ نے سوالات کیے، جواب دیے گئے، پھر وہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ذرا اس واقعے کا تذکرہ ہو جائے وہ کیا تھا اور اس واقعے کے اندر کس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے مزاج کا عکس کا گویا کے اظہار کیا.
یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی نا کہ مزاج شناسی کی ایک اصل ہے
جی،
اور مزاج شناسی ہو جائے
جی
تو پھر اس کے نتائج ہوتے ہیں.
بشت.
تو جو پہلی ہماری ساری گفتگو تھی
صحیح
وہ تھی کہ آپ کا جو مزاج شناس ہونا ہے اس کی اصل کیا تھی، اس
صحیح
کا سبب کیا تھا.
بشت.
اب جب مزاج شناس ہیں
جی
تو اس کے نتائج کیا ہیں.
سبحان اللہ.
تو یہ ہے کہ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے، اچھا اس کے تھوڑا سا یوں کہہ لے کہ ایک تصوف کے رنگ میں بھی ایک بات میں عرض کروں، اور
ضرور
اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ بھی ہے.
سبحان اللہ.
ہم ایک لفظ سنتے ہیں فنافی شیخ
جی،
فنافی شیخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہ اپنے شیخ کے اندر فنا ہے
جی.
اچھا اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تصور شیخ کرے،
صحیح،
کہ شیخ کے بارے میں سوچے. تصور شیخ کرنے کا طریقہ کیا
جی؟
اس کے کئی طریقے ہیں.
صحیح.
ان طریقوں سے بیسیکلی یہ بات نکلتی ہے جو میں نے عرض کرنی ہے. تصور شیخ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرید جو ہے یہ تصور کرے کہ میرے پیر کے دل سے ایک فیضان کا دھارا میرے دل پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک گنبد خضرہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فیضان آ رہا ہے پیر کے دل پہ، اور پیر کے دل سے میرے دل پہ.
صحیح.
ایک تو یہ ہوتا ہے، یہ تصور شیخ کا طریقہ.
بشک.
دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ پیر جو ہے وہ میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے.
اچھا.
اور وہ میرے دل کو صاف کر رہا ہے.
صحیح.
میرے پیر صاحب میرے دل کو صاف کر رہا ہے. تصور شیخ کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میرا وجود میرا ہے ہی نہیں، بلکہ اسی کی جگہ پیر ہی ہے.
اللہ اکبر.
جو میں کر رہا ہوں وہ میں نہیں کر رہا، پیر صاحب کر رہے.
سبحان اللہ.
تو اب آدمی کے افعال جو ہیں وہ پیر کے افعال میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں. چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ جو ابھی آپ نے بات کی، کہ مرید جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اگر میری جگہ پیر صاحب ہوتے تو کیا کرتے. یہ تصور شیخ کا چوتھا طریقہ.
سبحان.
اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ پیر صالحین میں سے ہوتے ہیں
جی،
اور نیکوں میں سے ہوتے ہیں، تو اب ہر عمل کے وقت جب بندہ یہ سوچ لیتا نا یار وہ ہوتے تو کیا کرتے، تو بندہ پھر ویسا ہی اچھا عمل کرتا.
کیا بات ہے، زبردست.
جیسے تصور شیخ میں شیخ کے ساتھ یہ تعلق ہے
جی،
اسی طرح فنافر رسول میں تصور رسالت اور تصور رسول کے ساتھ بھی اسی طرح کی صورت عالم ہوتی ہے.
کیا بات.
کہ آدمی یہ سوچتا ہے، یعنی چوتھی صورت کے اعتبار سے، کہ اگر یہی معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتا تو آپ کیا کرتے.
صحیح.
اور سنت کا جذبہ پیدا کرنے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک بڑا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے.
واہ.
کہ کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو گیا تو بندہ یہ سوچے کہ یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ معاملہ تھا تو آپ کیا کرتے. تو جیسے آپ عفو درگزر کرتے، آپ صلح صفائی کا معاملہ کرتے، آپ پیار محبت سے بات کرتے، آپ سخت کلامی نہیں کرتے، تو آدمی اس کے اعتبار سے سوچے گا نا تو اس کا اپنا عمل اس کے مطابق ہو جائے گا.
بہت خوب.
تو اب یہ جو آپ نے بات کہی کہ لیڈرشپ، کامیاب لیڈرشپ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ بڑا لیڈر ہے اسے ذہن میں رکھا جائے کہ میری جگہ وہ ہوتے تو کیا کرتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ایسا تھا کہ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کیا کرتے، صدیق اکبر خود ہی وہ کرتے تھے.
اللہ اکبر، کیا بات.
اور اس کے پیچھے ایک تو وہ جو فنائیت تھی،
صحیح،
وہ تھی. دوسرا اس کے پیچھے وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو سمجھنا تھا، وہ بات تھی. اور تیسری کیا تھی کہ صدیقیت کی تعریفیں جو ہیں، مرتبہ صدیقیت کی جو تعریفیں ہیں، اس میں ایک پہلو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے جس کے لیے نبی کا عمل وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی فطرت.
اللہ اکبر.
اس کو تردد نہیں ہوتا،
یعنی عادت میں گویا کہ شامل ہو جاتا.
اس کو تردد نہیں ہوتا میں کروں نہیں کروں، اچھا صحیح ہوا یا نہیں ہوا. उसको ये तरद नहीं होता, वो जब कोई चीज सामने आई उसने उसी उसने कहा ठीक है।
सुभान अल्लाह,
सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने जो हर मौके पर यही कह देते थे ना, अच्छा सरकार ने फरमाया तो ठीक।
सुभान अल्लाह,
मेराज की रात जो वाकया था वो वाकया क्या था,
सुभान अल्लाह,
कुफार ने आके कहा देखो तुम्हारे साथी क्या कह रहे हैं,
अजीब बात कर रहे,
ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे आका ने फरमाया तो ठीक है।
वाह,
ये जो होता है ना ये सिद्दीकियत होती,
क्या बात।
तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला का मामला भी इसी तरह था कि सुलह हुदैबिया के मौके पर भी यही हुआ
जी,
कि उसमें जो आखिर में शर्तें तय हुई, शर्तों में ये भी था कि अगर कोई काफिर मुसलमान होकर मदीने जाएगा तो उसे वापस मक्के भेज दिया जाएगा,
सही,
और कोई मुसलमान माहद अल्लाह मुर्तद होके मक्के जाएगा तो उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। यानी कि एक यूं कह ले कि एक्सट्रीम सूरत है ना, या तो दोनों तरफ ही है,
सही,
कभी उधर से इधर आया तो वापस, इधर से उधर गया तो वापस, या दोनों ही वापस नहीं करेंगे,
सही।
लेकिन ये अजीब बात कि मुसलमान अगर काफिर होके मक्के चला जाएगा तो वो तो वापस नहीं कर किया जाएगा, काफिर मुसलमान होके मदीने आ गया तो इसे वापस कर दिया जाएगा, हालांकि उसके साथ कुछ भी सलूक हो सकता है,
सही।
तो अब इस पर सईदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने की एक तो गैरत ईमानी थी और जो जज्बा ईमानी था, और
बेशक
तो उन्होंने नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम की बारगाह में आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह के नबी नहीं, मैं यकीनन हूं, क्या हम हक पर और हमारे दुश्मन बातिल पर रही है, ऐसा ही है। तो कहा कि फिर हमने इतना जो ना वो अपने शरायत के अंदर इतनी कमतर शरायत क्यों बर्दाश्त की।
सही।
तो नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता और अल्लाह मेरा मददगार
है। बेशक माशाल्लाह, सुलह हुदैबिया के मौके पर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के ये सवालात जो है वो बयान हो रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या ज़बरदस्त जज्बा अता फरमाया था फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को, और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अपने सहाबे कराम आले मुरिदवान के साथ जो है ये एक बड़ा ही मोहब्बत भरा अंदाज भी है। और यहाँ पर उलमा ने बड़ी प्यारी ये गुफ्तगु भी फरमाई कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबे कराम अलैहिम रिदवान के साथ ऐसा अपना अंदाज रखा करते थे कि जिसे अर्ज करना होती तो वो अर्ज कर लिया करता था, यानी कि इजाजत हुआ करती थी, तो हर सहाबी अपने एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जो भी उसके जहन में सवाल होता तो वो अर्ज कर लिया करता था। और फारूक आजम रदियल्लाहु तआला उन्होंने अपने मिजाज और अपने अंदाज के मुताबिक जो है वो सवाल अर्ज किया, और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाबात इरशाद फरमाए, और फिर उसके बाद फारूक आजम रदिल्लाहु तआला अन्हो जब सिद्दीक अकबर रदिल्लाहु तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए और वही सवालात दोहराए तो सिद्दीक अकबर रदिल्लाहु तआला अन्हो ने वही जवाबात जो है वो इरशाद फरमाए। और ये एक बड़ा ही शानदार वाकया, सुलह हुदैबिया एक वाकया है, लेकिन आप यकीन करें कि इस एक वाकये के अंदर हमारे पास बहुत सारे पहलुओं पर सीखने का और समझने का है। और उलमा ने इस वाकये की जो तफासिल बयान फरमाए और सीरत की किताबों में, चूंकि ये तकरीबन सीरत की हर किताब के अंदर आपको एक वाकया मिलेगा, तो उस पर जब डिटेल में कलाम फरमाया तो कोई एक मौजू नहीं है, जैसा कि सुलह हुदैबिया के बाद जो इस्लाम फैला और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीने से मक्के से बाहर के जो लोग थे उन तक जो है वो पैगाम इस्लाम पहुंचा, बादशाहों तक पहुंचा, मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचा, इस पूरे चैप्टर को जो है वो एक डिस्कस में लाया जाता है। तो बहरहाल सीरत का एक एक पहलू जो है वो इतना वसी है कि उसके मुतालिक बहुत कुछ जो है वो लिखा गया पढ़ा गया, तो हम इसमें से कितना हासिल करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। जी मुफ्ती साहब, वो क्या सवाल थे और फिर वो क्या जवाब थे?
उसमें आखिरी सवाल ये किया ना कि या रसूलुल्लाह आपने तो फरमाया था कि हम उमरा करेंगे
जी,
तवाफ करेंगे, फरमाया कि मैंने ये तो नहीं कहा था कि इसी साल करेंगे।
वाह क्या बात है,
हाँ करेंगे
करेंगे।
अच्छा, अब ये सारे सवालात के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला के पास आए
जी,
आते साथ यही सवाल किया कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है, इनको नफी मकसूद नहीं थी लेकिन एक सवाल का अंदाज था
जी,
और मैं यकीन अल्लाह के रसूल हूँ। तो पूछा कि क्या हम हक पर और हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं है, तो फरमाया यकीनन ऐसा ही है
जी।
कहा कि अच्छा, तो फिर हमने اس طرح کی جو ہے وہ صلح کیوں کی ہے، اس میں ہم اتنا زیادہ جو ہے نا وہ نیچیوں کے صلح کر رہے ہیں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں،
واہ،
وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ ان کا مددگار ہے.
اللہ،
تین باتیں سرکار نے فرمائی تھی، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ میرا مددگار. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بعینہ وہی الفاظ دہرا دیے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ ان کا مددگار.
سبحان.
اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کیا ہمیں یہ نہیں فرمایا گیا تھا کہ ہم طواف کریں گے؟
صحیح.
تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ تو فرمایا تھا، لیکن یہ کب کہا تھا؟ کہ اسی سال
کریں. سال کریں گے. واہ، کیا بات.
تو اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، اور مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے سمجھنے کے اندر جو ہے نا وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، اور اصل وہی ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا.
سبحان اللہ.
تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی جو مزاج شناسی ہے، یہ اسی کا نتیجہ. ایک اور حدیث مبارک میں عرض کرتا ہوں.
جی،
بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا اختیار کر لے، اور چاہے جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لے.
سبحان.
اب یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ کسی بندے کو ایسا اختیار دیا جائے، یعنی کہ وہ زندگی وہ یہاں رہنا چاہے دنیا میں تو دنیا میں رہے، اور وہ دنیا سے جانا چاہے تو چلا جائے، یعنی کہ زندگی اور موت دونوں اس کی مرضی پہ.
کیا بات ہے. سبحان اللہ.
چاہو تو اسی دنیا میں رہو، چاہو تو یہاں سے چلے جاؤ. تو صحابہ کرام نے جیسے اپنے اعتبار سے تو تعجب کا اظہار کیا کہ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس بندے کی. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے.
اللہ،
آپ رونے لگ گئے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی بندے کی شان بیان کر رہے ہیں، ایک بندے کی ایسی شان ہے.
صحیح صحیح.
اور صدیق اکبر رو رہے ہیں.
اس میں رونے والی کون سی بات،
یہ کون سی رونے والی بات ہے؟ کسی بندے کی اتنی شان ہے، اور پھر اس نے اختیار بھی کیا اس بندے نے کہ اللہ کا قرب اختیار کیا.
صحیح.
تو یہ تو ایک اور فضیلت ہو گئی. اس بندے نے دنیا کو نہیں پسند کیا، اللہ کی وارگاہ میں اللہ کا قرب پسند کر لی. تو فرماتے کہ فتعجبنا لبکائہ، ہمیں ابو بکر کے رونے پہ تعجب ہوا کہ یہ کیا بات. لیکن جب کچھ عرصے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے،
اللہ اکبر،
پھر ہمیں سمجھ آئی کہ ابو بکر کیوں روئے تھے.
کیونکہ
پوری محفل میں وہی سمجھے تھے
اللہ اکبر
کہ وہ بندہ وہ ہستی ہے کون جسے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو ادھر ہی رہ لو ورنہ میرے پاس آ جا.
اور اس کا
تو یہ کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور سرکار نے فرمایا تھا اس بندے نے اللہ کے پاس جانا قبول کر.
اللہ،
یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک پہ رو رہے ہیں.
اللہ اکبر. ناظرین، کس کس واقعے کی جو ہے وہ بات کی جائے، اور کس کس جو ہے وہ فضیلت و افضلیت کی بات کی جائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ ان کی تربیت کی جا رہی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال ظاہری کرنے کے بعد، جیسا کہ ابتدا میں بھی مفتی صاحب نے ذکر کیا، جس پرسنالٹی پر تمام صحابہ کرام علی مردوان کا اتفاق ہوا کہ یہی ہمارے بڑے ہیں، بلکہ صحابہ کرام علی مردوان تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات ظاہری میں بھی اپنے درمیان جس کو سب سے افضل سمجھتے تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. اور وصال ظاہری کے بعد تو یہ بات اور واضح ہوئی، اور پھر صحابہ کرام علی مردوان کا بیعت کرنا، پھر اولین جو آپ کے فیصلے ہوئے، جس طرح سے صحابہ کرام کو دھارس دی، اور بڑا مختصر آپ کا وقت رہا، زمانہ خلافت کوئی بہت زیادہ طویل نہیں تھا، لیکن اس مختصر وقت کے اندر آپ کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو وہ کچھ ہے کہ شاید قیامت تک کے لیے سب کے لیے مشعل راہ رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے انہوں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی، ان سے محبت کی، ان کے پیچھے چلنے میں جو درجہ کمال تک پہنچے، اللہ پاک ان کی برکتیں ہمیں بھی ضرور نصیب فرمائے. یہاں پر دو کتابوں کا میں تذکرہ کر کے آج سلسلے کا اختتام کروں گا کہ سلسلے کا وقت تو محدود ہی رہتا ہے. عاشق اکبر کتاب ہے، بڑی ہی زبردست کتاب ہے، اور مختصر ہے، قدر مختصر ہے. یہ پڑھ لیں، کیونکہ ہر ایک کا بہت زیادہ پڑھنے کا اتنا ذوق شوق نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک چھوٹی کتاب کہہ سکتے ہیں. और अगर डिटेल में पढ़ने का आपका रूटीन है या अंदाज है या जज्बा है, तो फिर अल मदीनतुल इल्मिया की जो किताब है फैजान सिद्दीक अकबर रदिल्लाहु तआला अन्हो, बड़ी जामे माने और शायद उर्दू जुबान के अंदर इतनी जामे, इतनी डिटेल में और तखरीज के साथ, हवाला जात के साथ, सलीस उर्दू के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ, शायद इतनी बेहतरीन किताब आपको इस मौजू पर ना मिले। चाहें तो ये आप हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको फैजान सिद्दीक अकबर रदिल्लाहु तआला अन्हो से हिस्सा अता फरमाए और क़यामत के रोज़ इनके ग़ुलामों में हमें शामिल होना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
चमने दाने नबुवत की बगारे अव्वल, चमने दाने नबुवत की बगारे अव्वल,
गुलशने दी के बने पहले गुले तर से दी।